الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله معزز علماء کرام عزیز طلبہ لائق عزت تکریم حاضرین مجلس مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے حصول برکت کے لیے ایک بہت ہی مختصر آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ کہا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم علیہ وآلہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گزشتہ اتوار ہم نے یہ عرض کیا تھا معرفت الہی کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور کوئی یہ سمجھے کہ حضور علیہ السلام کے بغیر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے یہ ممکن ہی نہیں اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جو لوگ گمراہ ہوئے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عقل کی روشنی میں تلاش کرنا شروع کیا دھوکہ کھا گئے علم کی روشنی میں تلاش کرنا شروع کیا تو دھوکہ کھا گئے ہم الحمدللہ اس لیے مسلمان ہیں ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور علیہ السلام کے ذریعے سے جانا تو ہمارے پاس یہ ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا دوسروں میں ہم میں یہ فرق ہے عموماً آج کل کے نوجوان کہتے ہیں صاحب آسانی سے سمجھائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود میں دو چار مثالیں آپ کو آسانی سے سمجھاتا ہوں اور اس پہ غور اور تدبر کیجئے تو دیکھیے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ کون سی قوت ہے، وہ کون سی طاقت ہے؟ دو تین مثال میں دیتا ہوں، یہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مرغی انڈے سے نکلتی ہے۔ آپ بڑے بڑے محققین کو دعوت دیں کہ مرغی پالیں، جب وہ انڈے دے اور وہ بچے دے، جب انڈوں سے بچے نکلیں، دیکھیے انڈے میں کوئی چیز باہر سے اندر نہیں جا سکتی، نہ اندر سے باہر آ سکتی ہے۔ پی آئی اے نے ایک مرتبہ انڈوں کا کاروبار کیا تھا تو بڑے بڑے پرندوں کے انڈے منگاتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ کوئی پرندے پالنے کے لیے اگر ان سے انڈے لے تو اس کے دام اور ہوتے تھے، اور کوئی کھانے کے لیے انڈا لے تو کیا کرتے تھے، سوئی سے اس میں سوراخ کر دیتے تھے، وہ سستا ہوتا تھا، یعنی کھانے کے لیے استعمال ہو رہا، اور اگر وہ نسل کے لیے استعمال ہو رہا تو اس کے پیسے زیادہ لیتے تھے۔ سوئی برابر بھی اگر اس میں سوراخ کر دیا جائے تو پھر اس میں سے بچہ نہیں نکلے گا، انڈا گل جائے گا، سڑ جائے گا۔ اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اسے سنیے غور سے۔ فرض کیجئے کہ مرغی نے 10 انڈے دیے اور وہ بیٹھی رہی، وہ ایک گرمی کی لمٹ ہے، اتنی دیر تک وہ انڈے پر بیٹھتی ہے، اس کی گرمی سے، اس کے جسم کی گرمی سے اندر پھر بچہ پیدا ہوتا۔ تو بچہ جب باہر نکلتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اندر سے انڈے میں ٹھونگ مارتا۔ ماہرین سے پوچھئے تو اس کی جو چونچ ہے اس میں ایک علیحدہ سے چونچ ہے، وہ ذرا مضبوط ہوتی دوسری کے مقابلے میں۔ جب وہ انڈے کو توڑ کر باہر آ جائے تو کچھ دن کے بعد وہ چونچ، اس کی جو سرا ہوتا ہے، وہ نکل جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ اب دیکھیے ابھی 10 بجے انڈے میں سے باہر آئے، اچھا انڈے میں تعلیم کا کوئی ذریعہ نہیں کہ کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی، کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی۔ یہ جب 10 بچے اپنے مرغی کے ماں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، چیل آئی، چیل آتے ہی مرغی نے کیا کیا، ایک مخصوص آواز نکالی، اپنے پروں کو پھیلا لیا، تو سارے بچے جو ہیں وہ پروں میں گھس جاتے ہیں۔ یہ بتائیے کون سی قوت ہے جس نے انہیں یہ بتایا کہ چیل تمہاری دشمن ہے اور تمہارے ماں کی پر جو ہے یہ تمہارے لیے عافیت کا سامان ہے؟ یہ کیسے سمجھ لیا اس نے؟ سوائے قدرت کے کوئی اور چیز ہے جو اس کو سمجھا ہے؟ نہیں سمجھا سکتا، حالانکہ وہ جانتا بھی نہیں، اور فوراً وہ چیل کے پروں میں گھس کر عافیت کا سامان تلاش کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ چیل میری دشمن ہے اور یہ پنجے میں اڑا لے گی اور مجھے کھا جائے گی۔ تو کوئی تو قدرت ہے، کوئی طاقت ہے جس کو اس نے انڈے میں یہ تعلیم دی۔ تو بے شمار ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ شہتوت کا درخت ہے جس کا آپ دیکھتے ہیں کہ ایڈورٹائز بھی آتا ہے کہ توت کا شربت، تو اس کو طب میں توت کہتے ہیں، سیاہ توت بھی ہے، سرخ توت بھی ہے۔ یہ اس پہ ہوتا ہے ایک کیڑا، وہ کیا کرتا ہے کہ شہتوت کے پتے کھاتا ہے، اور چین میں تو اس کی پوری صنعت ہے، اور بھی ممالک میں جو ریشم بناتی۔ تو وہ کیا کرتا ہے، شہتوت کے پتے کھا کر ایک جال بنتا ہے، جیسے مکڑی کا جالا دیکھا آپ نے، اس طریقے سے بنتا رہتا ہے، بنتا رہتا ہے۔ جب وہ ایک گٹھان جیسی بن جاتی ہے، ایک چھلا، تو اس میں بیٹھ جاتا ہے، اور اس میں پھر وہ بیٹھنے کے بعد مر جاتا ہے اگر اسے نہ نکالا جائے۔ تو جو یہ جو بناتا ہے وہ، یہ ہے اصل میں اصل ریشم۔ جیسے مکڑی اپنا جالا بناتی ہے نا، تو اب جو یہ کام کے کرنے والے وہ کیا کرتے ہیں، جب دیکھا کہ اس نے ایک لچھی بنا لی تو اس کو اٹھا کر کے کیڑے کو دوسری طرف رکھ دیتے ہیں، وہ دوسری طرف اپنے بنانے لگ جاتا ہے۔ اب دیکھیں شہتوت کا پتا دیکھیں، وہ کیڑا دیکھیں، یہ ریشم کی لچھی، ان کو جمع کرنے کے بعد ریشم بنتا، اور کتنا نفیس کپڑا بنتا ہے ریشم کا، شریعت میں اس کو حرام کیا گیا پہننا۔ بڑے بڑے لوگ اس کو پہنتے ہیں، بہت قیمتی ہوتا ہے وہ، اور وہ اتنا ملائم ہوتا ہے کہ آپ کی انگوٹھی جو ہے نا اس میں سے ریشم کا پورا تھان گزار لیں آپ، اتنا مہین اور اتنا پتلا ہوتا کہ اس کے عموماً ہندوستان میں بڑے لوگ جو ہیں وہ مسلمانی نہیں ہندو بھی امامہ باندھتے، سکھ جیسے باندھتے. تو ہندوؤں کا بھی اس میں دستور یہی ہے کہ چونکہ امامہ سر پہ رکھا جاتا ہے تو یہ بہت اچھا ہونا چاہیے. اب وہ ریشم کا امامہ اگر باندھیں بہت مہنگا ہوتا ہو، لیکن باندھتے خواتین کے کپڑے بھی اس کے بنائے جاتے ہیں بہت نرم اور نازک. اب بتائیے کہاں شہتوت کا پتا اور کہاں وہ کیڑا ریشم بنا رہا. اور دنیا بھر میں اس کی سند بھی ہے، انہوں نے درخت اگائے ہوں اور دن بھر ان کے کارند یہی کام کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ایک لچھی بن گئی تو کیڑے کو نکال کر دوسری طرف رکھ دیتے ہیں اور وہ پھر دوبارہ بنانے لگ جاتا. اس سے وہ پوری ریشم کی سند چلتی ہے. جیسا آپ دیکھا ہوگا چائنا کا ریشم بہت مشہور ہے، تو اس میں تو فصل ہے پوری اس کی، اس پر وہ کام کرتے ہیں دن بھر. اب وہ کہاں شہتوت کا پتا، درخت کا جیسے پتا ہوتا ہے اسی قسم کا پتا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس درخت سے کچھ مختلف ہوتا، یہی پتے کھاتا اور اسی سے ریشم بنتا. اور مولانا روم نے ایک مثال اور دی، فرمائی دیکھو ذرا، ایک ہرن ہے ایک ہی گھاٹ پہ چڑھا، ایک ہی جگہ سے گھاس کھائی، ایک گھاٹ سے پانی پیا. ایک ہرن سے جب وہ گھاس کھائے تو غلاظت نکلتی ہے، اور ہرن دوسرا اسی جگہ سے گھاس کھا رہا اسی جگہ پانی پیتا ہے، لیکن اس سے یہ پیٹ پہ ناف کے قریب ایک گٹھلی پیدا ہو جاتی ہے بڑی، جیسے بالکل ایسے ہوتی جیسے چیکو ہوتا، یہ ایسے پیدا ہو جاتی ہے. حالانکہ دونوں نے ایک ہی جگہ کا پانی پیا ہے اور ایک ہی درخت کے پتے کھائے، تو دوسرے سے غلاظت نکلتی ہے اور ایک سے مشک نکلتی ہے. وہ جو اس کے یہاں بن جاتا ہے اس کو کاٹنے کے بعد دھوپ میں رکھ کے اس کو سکاتے، پھر اس کو چیرنے کے بعد ہمیں ایسے نکلتا صفوف پاؤڈر کی طریقے سے، اصل مشک یہ ہے. پھر اس کو پروسیس کر کے پھر اس کے بعد اس کو آئل میں ملاتے ہیں کہ جس سے وہ مشک کا عطر بنتا، اور وہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ اس کو اگر آپ سونگ لیں تو ناک سے خون آنے لگ جائے، بالکل اس پہ کھال چڑی ہوتی ہرن کی اور ایک گول پیاز جیسا گٹھلی ایک بنی ہوتی، اس میں سے مشک نکلتی ہے. مولانا روم کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے قدرت کا نظام، ایک سے تو غلاظت نکل رہی اور ایک سے اصل مشک نکل رہی، یہ قدرت کا کمال نہیں تو کیا ہے. ایک دفعہ کسی دہریے سے امام اعظم کا مناظرہ ہو گیا. یہ دہریہ ہے نا مادہ پرست، یہ لوگ جو اللہ کا انکار کرنے والے، یہ لوگوں کو نوجوانوں کو جو ورغلاتے ہیں، گزشتہ بھی ہم نے کچھ اس کا ذکر کیا تھا، تو وہ اسی طرح ورغلاتے ہیں. اچھا بھائی زمین کیسے بن گئی؟ خود بخود بن گئی. آسمان خود بخود بن گیا. تو امام اعظم سے ایک دہریے کا مناظرہ ہوا، تو ایک جگہ مقرر ہوئی کہ وہ یہاں پہنچے ہیں، امام اعظم جان کر کے وہاں تاخیر سے پہنچے. اب وہ دہریہ تو امام اعظم کا کوئی نہ کوئی صیغہ تلاشی کر رہا تھا اختلاف، کہنے لگا واہ امام صاحب آپ جیسا امام اور وعدہ خلافی کرے، ہمارا آپ کا تو یہ ٹائم مقرر ہوا تھا کہ اب اس وقت میں آئیں گے، اور دیکھیں ہمیں کتنا انتظار آپ کا کرتے رہے اور آپ اتنی تاخیر سے آئے. تو امام اعظم نے فرمایا بھائی کروں کیا، راستے میں عجیب و غریب واقعہ رونما ہو گیا، بس وہ دیکھنے میں لگ گیا. میں کہنے ذرا ہمیں بتائی واقعہ کیا ہے. کہ میں بھائی جب وہاں سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت گر گیا، اور گرنے کے بعد اس کے خود بخود تختے بن گئے اور خود بخود کشتی بن گئی، اور پھر ادھر کے مسافروں کو بٹھا کر ادھر لے جائے، ادھر کے مسافروں کو ادھر چھوڑے، اور محصول بھی خود وصول کرے. وہ دہریہ بڑا قہقہ مار کر کے ہنسا، کہنے لگا واہ امام صاحب یہ کام بھی کسی کے کیے بغیر ہو سکتے ہیں اپنے آپ. انہوں نے کہا میں نے تو ایک کشتی بنائی، تم تو کہتے ہو کہ آسمان خود بخود بن گیا. تم تو کہتے ہو زمین خود بخود بن گئی، میں نے کشتی بنائی تو تم اعتراض ہو گیا کہ یہ تو کام بغیر کسی کیے ہوئے ہوتا نہیں. تو ظاہر فطرت تقاضا ہے کہ جب تک کوئی کام کرے نہیں تو کیسے ہوگا وہ کام. اب ان دہریوں سے کہیں یہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں خود بخود ہو گیا. وہ انسان خود بخود پیدا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ وہ اس فلسفہ کو مانتے ہی نہیں کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی اولاد ہوئی، ان سے انسانی نسلیں پیدا ہوئیں وغیرہ. اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ ڈارون تو یہ کہتا تھا کہ پہلے انسان بندر تھا، بندر سے ترقی کر کے انسان ہو گیا، اس کا کہنا یہ تھا. اچھا پھر یہ کہ چلیے تھوڑی دیر کی لگے یہ بات مان لیں تو بندر تو اب بھی ہیں، یہ بندر انسان کیوں نہیں بنتے؟ اور وہ جو قرآن مجید میں بندر بننے کا ذکر ہے، ان کی نسل نہیں پھیلی، وہ بندر بنے اور اس کے بعد پھر مر گئے سب کے سب، جو نافرمان تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان میں کوئی ان کی نسل پیدا نہیں ہوئی کہ اب تک جو بندر پیدا ہو رہے ہیں وہ ان کی نسل سے. تو انسان پہلے بندر تھا پھر انسان بنا. اچھا جو لوگ یہ کہتے ہیں انسان پہلے بندر تھا تو واقعی ان کی حرکتیں دیکھ کر کے کوئی شبہ ہوتا کہ یہ بندر تھا؟ کھانے پینے کا حال دیکھیں، ان کا چلنے پھرنے کا حال دیکھیں کہ بندر کا ہی نقشہ پیش کرتے ہیں پورا، کھڑے ہو کر کے پیشاب کریں گے، کھڑے ہو کر کے کھائیں گے. تو ان لوگوں کو دیکھ کر شبہ ہوتا ہے کہ شاید انسان پہلے بندر ہوگا، کہ ان میں تھوڑا بہت اس کا اثر موجود ہے اس نسل میں جس کا نظریہ یہ ہے. آدمی اگر جاننے کی کوشش کرے تو بے شمار نشانیاں، اور دنیا اگر آپ گھومیں تو آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہے. مثال کے طور پر ساؤتھ افریقہ میں گیا، وہاں ابھی آپ نے دیکھا کرکٹ میچ ہو رہا تھا کیپ ٹاؤن میں، پورا شہر یہ پہاڑوں پر بنا ہوا اور یہ سمندر کا آخری سرا کیپ ٹاؤن پہ ہی میں، جو بالکل نچلا سرا ہے دنیا کا اس کو کیپ پوائنٹ کہتے ہیں. وہاں بھی ہم گئے، وہاں اگر جائیں تو وہاں ایک آفس ہے باضابطہ گورنمنٹ کا کہ وہ کنارہ جو عبور کر جائے تو وہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ یہ وہ آدمی جس نے دنیا کا آخری کنارہ عبور کیا. وہاں تک ہم پہنچے تو وہاں دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں، بحر عرب اور اٹلانٹک ساحل. آپ بیچ میں صاف آپ کو لکیر نظر آئے گی، ادھر کا پانی ادھر پانی میں نہیں گھسنا، ادھر کا پانی ادھر نہیں ہو، ایسا دیکھنے میں لگتا کہ دونوں پانی ایک ہی طریقے سے بہ رہے ہیں مگر ایک کا رنگ الگ ہے دوسرے کا رنگ الگ. یہ تو ابھی بھی جا کر کے آپ کو نقشہ دیکھ سکتے ہیں کیپ پوائنٹ پر، بالکل جو آخری پہاڑی کا ٹکڑا جہاں یہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں. تو عجیب عجیب مناظر ہیں قدرت کے کہ آدمی دیکھ کر کے حیران ہو جاتا ہے. بعض نشانیاں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی، بعض آپ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے یورپ میں ایک شہر ہے، دنیا جمع ہو جائے اس منظر کو دیکھنے کے لیے، ادھر سے سورج غروب ہوا اور وہیں کھڑے رہیے تھوڑی دیر، غروب ہوتی وہیں سے طلوع ہو جائے گا. اب یہ کیا قدرت کا نظام ہے پتہ نہیں، سائنس پڑھنے والا کوئی نوجوان تو بتائے گا کہ وہ اس کی کیا توجیہ اور کیا تاویل کرتے ہیں. بہرا سورج غروب ہوا اور یعنی ابھی ہم نے مغرب پڑھی اور مغرب پڑھتی فجر کا وقت ہو گیا. جہاں غروب ہوا ادھر ہی سے آپ کو لگے گا کہ اب طلوع ہو گیا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ طلوع اور غروب ایک ہی وقت میں ہوتا. غروب ہوتے ہی ادھر دیکھیں آپ تو پتہ لگے گا کہ جناب سورج طلوع ہو رہا. عجیب عجیب قدرت کے مناظر اگر آپ دنیا گھومیں تو جاننے والے کے لیے نشانیاں بہت کافی ہیں، مگر لوگ اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے. اور ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد تو سبھی مان لیں گے. تو یہ بے شمار ایسی نشانیاں قدرت کے دنیا میں موجود ہیں، دنیا گھومیں تو پتہ لگتا آدمی کو کیسی کیسی چیزیں موجود ہیں. اللہ اکبر. درود شریف ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیہ وبارک وسلم ساتھ سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. ان سارے معاملات کو چھوڑیے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشانیاں دیکھ کر کے ہم نہیں پہچانے. ہمارے پاس تو ذریعہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے. حضور علیہ السلام فرما دیا قل ہو اللہ احد، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. ہم سب نے مان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. اور پھر اس واقعے کو دوبارہ ذہن میں زندہ کر لیں جو ہم نے گزشتہ اتوار حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے گھوڑے کی گواہی اس لیے دی کہ جب حضور نے فرما دیا کہ میں نے گھوڑا خریدا تو میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے گھوڑا خریدا. جب لوگوں نے کہا کہ تم نے تو یہ دیکھا نہیں تھا منظر, بغیر دیکھے تم نے گواہی کیسے دی, انہوں نے کہا ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں دیکھا, جہنم جنت کو بھی نہیں دیکھا, آخرت کو بھی نہیں دیکھا, حضور کے کہنے سے ہم نے مان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے, جنت بھی ہے جہنم بھی ہے دوزخ بھی ہے عذاب قبر بھی ہے, سب حضور علیہ السلام نے ایک ایک بات کھل کر بیان کر دی تو ہم نے مان لیا. آج ہم نے آیت پڑھی آپ کے سامنے وہ انکا لعلی خلق عظیم, جس کا معنی یہ ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق کے مالک. اخلاق یعنی کردار, آدمی کا کریکٹر. اب عظیم اخلاق کے مالک, چند آیتیں ذہن میں رکھ کر پھر اس کو دیکھیے کہ یہ آیت میں حضور کی کیا شان بیان کی گئی. وہ انکا لعلی خلق عظیم, آپ کا اخلاق بڑا عظیم. آپ دنیا گھومیے اور دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے پہاڑ دنیا میں ہیں. آئے دن خبر آتی ہے کہ فلاں کوہ پیمان ہے, فلاں پہاڑ کی چوٹی سر کر لی. اتنے لہیم شہیم پہاڑ ہیں کہ کوئی آدمی اگر اس کی چوٹی کو دیکھنے لگ جائے تو کوئی عجب نہیں کہ اس کے سر سے ٹوپی اتر جائے, اتنے اونچے پہاڑ. اچھا یہ جتنے اونچے اور بلند بالا ہمیں اور آپ کو نظر آتے ہیں, یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر قدرت میں بھی اتنے ہی اونچے اور بڑے ہیں؟ اب دیکھیں اللہ کی نظر قدرت میں یہ کتنے ہیں. فرما لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله. میرے حبیب فرما دو کہ یہ پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اگر ان پہاڑوں پر نازل ہو تو میرے حبیب فرما دو کہ یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے خوف الہی سے, خشیت باری تعالیٰ سے یہ اپنی جگہ قائم نہیں رہیں گے, یہ تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. تو ہمارے آپ کے نزدیک تو ان کی ہے حیثیت کبھی بہت لمبے چوڑے پہاڑ, مگر اللہ کی نظر قدرت میں تو یہ اتنے کمتر ہیں کہ اللہ کا کلام اگر نازل ہو تو یہ پارا پارا ہو جائے. اس سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ السلام کے قلب کو اللہ تعالیٰ نے کیا طاقت عطا فرمائے کہ جس پر 23 تقریباً 23 سال تک قرآن مجید فرقان حمید حضور کے قلب پر نازل ہوتا رہا. اور ایسی روایتیں اگرچہ ہمیں ملتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھی ہوئے جیسے لوگ گنجان اگر بیٹھ جائیں تو یہ پیر کسی کے نیچے آ جاتا ہے یا آپ کے پیر کے نیچے کسی کا پیر آ جاتا ہے. تو ایک راوی تھے وہ ایسے تھے کہ حضور کے پیر کے نیچے ان کا پیر تھا, جب وحی کا عالم ہوا تو وہ کہتے ہیں ایسا لگا کہ جیسے میری ران پر کوئی پہاڑ رکھ دیا گیا. جب وحی نازل ہوئی تو وہ کوئی معمولی چیز نہیں, یہ اس کی برداشت سوائے اللہ کے نبی کے کسی اور میں تو ہو ہی نہیں سکتی, کسی اور پر تو وہی آ بھی نہیں سکتی, لیکن کسی اور پر تو وہی آ بھی نہیں سکتی اور وہ اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتا. تو کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں مگر اللہ کی نظر قدرت میں یہ بالکل ہیچ. یہ سمندر دیکھا آپ نے کتنے بڑے بڑے, اگر آپ سمندر کا سفر کریں تو چاروں طرف سمندر ہی سمندر آپ کو نظر آئے گا. ان کی لمبائی, ان کی چوڑائی, ان کی گہرائی, ان کی گیرائی, عقل انسانی محو حیرت کہ کیسے سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے. اور اس کا بھی نظام آپ دیکھیے, لاکھوں من نہیں بلکہ لاکھوں ٹن کے جہاز لوہے کے بنے ہوتے ہیں, اس پہ چلتے ہیں اور لاکھوں ٹن سامان ادھر سے ادھر پہنچاتے ہیں. اور آپ اگر چمنی ڈال دیں تو پانی میں تو وہ ڈوب جائے گی, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی سہولت کے لیے ایک نظام بنایا کہ ادھر کا سامان ادھر جا رہا, ادھر کا سامان ادھر آ رہا. اور دیکھیں آپ جہاں جہاز ٹوٹتے ہوں دیکھیں کتنا موٹا لوہا استعمال ہوتا ہے اس میں, کہ پھر وہ خام لوہے کے طور پہ اسٹیل میل میں جاتا ٹرکوں میں بھر کے. چمنی اگر ڈال دیں تو وہ ڈوب جاتی, اور یہ لاکھوں ٹن کے جہاز پانی پہ تیرتے ہوتے ہیں. تو کتنا سمندر کتنا پانی ہوگا. اب سنیے قرآن مجید فرماتا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. میرے حبیب فرما دو کہ سمندر کے پانی جتنا بھی اس کو سیاہی بنا لیا جائے, اور ایک جگہ فرمایا کہ سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے, اور اس سے اللہ کے کلمات لکھو, اللہ کی باتیں لکھو, اللہ کی تعریف لکھو. میرے حبیب فرما دو کہ یہ ختم ہو جائیں گے, تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی. اچھا جب یہ ختم ہو جائیں, ولو جئنا بمثلہ مددا, اتنی اور لے آؤ, اور اس سے بھی لکھو, وہ بھی ختم ہو جائیں گے, مگر تیرے رب کے کلمات, تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی. اب دیکھیے اتنے بڑے بڑے سمندر, یہ کتنے ہیچ ہیں, کمتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کہ اس کی تعریف میں یہ بطور سیاہی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کیسی ہوگی؟ بچے کا آپ ایک پین دے دیں, مہینے دو مہینے تک اس کی سیاہی ختم نہیں ہوتی, اور پورے سمندر ختم ہو جائیں مگر رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. آج حبیر فرمائے یہ سمندر, یہ پہاڑ کہاں ہے دنیا میں؟ فرمایا قل متاع دنیا قلیل. میرے حبیب فرما دے دنیا اور اس کی متا یہ تو اللہ کے نزدیک قلیل ہے, بہت ہی کمتر ہے. اچھا اب یہ دنیا, یہ سمندر, یہ پہاڑ میرے حبیب فرما دو کہ اللہ تعالیٰ کی نظر بالکل قلیل ہے. اچھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی پوری دنیا کو فرما رہے قلیل ہے, اب ذہن میں رکھیے, فرمایا وہ ان کا لالا خلقین عظیم, جسے رب کریم عظیم کہے وہ کتنا عظیم ہوگا. پوری کائنات, پوری کائنات فرمایا کہ قلیل, یہ بہت کمتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں. لیکن حبیب تیری تعلیمات, تیرا اخلاق, وہ ان کا لالا خلقین عظیم, میرے حبیب تیرا اخلاق بہت بلند ہے, بہت عظیم ہے, جسے رب عظیم کہے وہ کتنا عظیم ہوگا. یہی وجہ ہے کہ حضور کی تعلیمات آج تک جاری اور ساری, اور اس میں کوئی تبدیلی ابھی تک نہیں آئی الحمدللہ. اور جتنے لوگ کامیاب اور کامرانی کی زندگی گزار رہے, نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری سے گزار رہے, حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو اپنا کر اور وہ گزار رہے ہیں. بڑے بڑے لوگ جو بنے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ جو ہیں اس پر عمل کر کے بنے. صحابہ کرام علیہ مردوان, یعنی حضور کے دربار میں آنے سے پہلے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی, مگر جب حضور کے دربار میں آ گئے, سبحان اللہ کتنے عظیم لوگ بن گئے. قیصر و کسرا کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا, اور ان کا دبدبا ایسا ہوا کہ بڑے بڑے شاہی درباروں کا نام لیا جاتا تو بادشاہوں کے تلووں کے نیچے زمین کھسک جاتی, ایسا روب اور دبدبا تھا ان کے ناموں کا. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب بنی امیہ کا دورہ آیا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زندہ تھے, تو بنی امیہ کے دور میں جب ان کے سپاہی تلواریں چمکاتے ہوئے گھومتے تھے تو حضرت فاروق اعظم نے ایک جملہ کہا بہت شاندار, فرما اے لوگوں, تمہاری تلواروں میں وہ ہیبت نہیں جو فاروق اعظم کے درے میں تھی. ایک درہ جو تھا کپڑے کا یا رسی کا, اس میں وہ ہیبت تھی کہ تمہاری تلواروں میں نہیں ہے. کیا وجہ؟ حضور کی تعلیمات ہیں, حضور کے نقش قدم پر چلنے سے یہ حضرات عظیم ہو گئے. تو ہمیں اور آپ کو سب کو چاہیے کہ حضور کی تعلیمات کو اپنائیں, بغیر اس کے کامیابی نہیں ہو سکتی. ایک اور جگہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو, میرے حبیب کی پیروی کرو. یحببکم اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا حبیب, اپنا محبوب بندہ بنا لے گا, اپنا حبیب بندہ بنا لے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں چند اس میں کی باتیں بیان کرتا, ویسے کھاؤ جیسے حضور کھاتے تھے, ویسے پیو جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیتے تھے, ویسے زمین پر چلو جیسے حضور علیہ السلام چلتے تھے, ویسے کپڑے پہنو جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کپڑے پہنتے تھے. اور اس کی تعریف علماء نے یہ کی کہ اپنے زمانے کے صوفیا اور اللہ کے نیک بندے جو لباس پہنے وہ لباس اپناؤ. یہ جو لباس آج ہم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں ہم نے کبھی فاروق اعظم کے جلسے میں کہا کہ 100 سال نہیں 150 سال انگریز ہندوستان میں رہا, تو مسلمانوں سے اتنا بھی متاثر نہیں ہوا کہ کسی مسلمان نے اس کو اتنا متاثر کیا ہو کسی انگریز نے پاجامہ پہن لیا. کبھی سنا آپ نے کسی انگریز نے پاجامہ پہنا لیکن وہ کمبت آپ کو سب پہنا گیا, سوٹ بھی پہنا گیا, پتھوم بھی پہنا دیا, ٹائی بھی آپ کو باندھ دی, کوئی کسر ہی اس نے نہیں چھوڑی. ہم اپنی کوئی چیز اس کو نہیں پہنا سکے لیکن وہ ہمیں سب پہنا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں دیکھ کر کے دوسرے لوگوں سے. مجھے بتائیے جس امت کے پاس اپنی نبی کی ادائیں موجود ہیں کسی اور کمبت سے مستعار لینے کی کیا ضرورت, کسی سے وہ چیز ادھار لینے کی کیا ضرورت ہے ہمیں, کہ اپنے نبی کی ہمارے پاس تعلیمات موجود ہیں. اور ہر مرحلے میں جنگی مہمات کو دیکھ لیں, آپ نجی زندگی میں دیکھ لیں, ایک جرنل اگر چاہے کہ حضور سے رہنمائی حاصل کرے تو دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے موقع پہ فوج کو کیسے لڑاتے تھے. بڑے بڑے جرنل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا کیے, خالد بن ولید, سعد ابن ابی وقاص, کیسے کیسے جنت جو فتوحات کرتے تو بڑھتے ہی چلے جاتے اور کوئی ان کے ہاتھ کو پکڑنے والا نہیں تھا, اتنے کامیابی کے ساتھ وہ جنگ لڑتے. تو یہ تعلیمات کن کی تھی؟ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات تھی. اور ایک آدھ مرتبہ حضور کی تعلیمات پر لوگوں نے بھول ہو گئی تو عمل نہیں کیا تو جنگ ہار گئے. مگر شیعہ حضرات اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے, مگر یہ بھی یاد رہے, علماء سے پوچھے کہ جنگ احد میں جو صحابہ جنگ ہارے, حضور علیہ السلام نے بہترین تیر انداز صحابہ کو مورچوں پر کھڑا کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ دیکھو جنگ کا نقشہ کچھ بھی ہو تو مورچہ مت چھوڑنا. وہ ایسے تیر انداز تھے, کوئی گڑبڑ ہوتی تو سنبھال لیتے. اچھا ان سے بھول کیا ہوئی کہ ایسا دیکھا کہ مسلمانوں نے جنگ جیت لی, انہوں نے اپنے وہ مورچے چھوڑ دیے اور اس وقت کافروں کی فوج کی کمان بڑے مجھے ہوئے جنرل خالد بن ولید کر رہے تھے. انہوں نے فوج کو نئی ترتیب دے کر ایسا حملہ کیا کہ جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے. مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بھول کو قرآن مجید میں معاف کر دیا. جب معاف کر دیا, ہم اور آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے, ایک خطا تھی ان کی اجتہادی, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ خطا کار ہیں حضور کی نافرمانی کی, نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بتا دیا کہ حضور علیہ السلام جو فرمایا وہ اٹل ہے, اس پر قائم رہو, اور بات مضبوط ہو گئی ان کے لیے. تو ہر آدمی اپنی زندگی کو تلاش کرنا چاہے تو حضور کی زندگی میں مل سکتی, نجی زندگی ہو. کوئی بادشاہ اگر زندگی گزارنا چاہے تو حضور کی زندگی سے سبق لے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری, اور حضور علیہ السلام نے شہانہ ٹھاٹ باٹ سے زندگی نہیں گزاری, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چٹائی پر سوتے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ جب آئے تو حضور علیہ السلام چٹائی جب اٹھے تو چٹائی کے نقش حضور کے شانے پر بن گئے. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم بھی آپ کے لیے ویسے بستر کا انتظام کریں جیسے بادشاہوں کے لیے ہوتا. حضور نے منع فرما دیا, فرمایا نہیں مجھے وہ بستر پسند نہیں. اور کسی شاعر نے کتنی پیاری بات کہی, ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں. بظاہر چٹائی پہ بیٹھے لیکن عرش پہ بیٹھنے والے ہیں یہ. ہاں تو حضور علیہ السلام نے شاہانہ زندگی بسر نہیں کی, سادگی میں زندگی بسر کی. اور پھر خود فرمایا حضور علیہ السلام میں چاہوں تو میرے ساتھ تو سونے کے پہاڑ چلے, لیکن میں نے اس کو پسند نہیں کیا. میں نے اسے پسند کیا کہ ایک دن کا کھاؤں دوسرے دن کا اپنے رب سے مانگوں, اسے پسند نہیں کیا میں نے کہ سونے کے پہاڑ چلے. تو حضور علیہ السلام کا فقر جو ہے وہ اختیاری تھا. یہ اعلی حضرت نے ایک جگہ سے بڑا مفصل فتویٰ لکھا, الفخر فخر و فخری ایک جملہ ہے, فرمایا یہ حدیث ثابت نہیں. اور فرمایا حضور کا فقر جو تھا وہ اختیاری تھا. ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سادہ زندگی گزاری. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ساری زندگی میں نے دیکھا حضور علیہ السلام نے جو کی روٹی کھائی اور وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی, اور آٹے کو چھانا بھی نہیں جاتا تھا, انچھنا آٹا اس کی. تو حضور علیہ السلام اگر چاہتے سب کچھ کر سکتے. فرمایا میں اگر چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں, سونے کا پہاڑ جس کے قبضے میں آ جائے تو اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو ہم لوگ دوسروں کو دیکھ کر بڑے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ حضور کی زندگی ہم نے نہیں پڑھی, حضور کا عقیدہ تو محبت ہمارے دل میں نہیں, ہم دوسروں کی نقل کرنے لگ جاتے ہیں. اقبال یورپ میں کئی سال رہا, جرمنی میں رہا جہاں وہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گیا, تو انگریزوں ساتھوں کا بیٹھنا اٹھنا تھا, لیکن اس نے ایک شعر بہت عمدہ کہا کہ میں نے اس کو ان کی تہذیب کو قریب سے دیکھا تو اس سمے متاثر نہیں ہوا. کیوں متاثر نہیں ہوا؟ اس نے شعر میں کہا, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف. جس کی آنکھ میں مدینے کی خاک کا سرما, وہ کس کی تہذیب کو پسند کرے گا؟ کوئی نظر آئے گا اس کی؟ پسند آئے گا کوئی نہیں. تو ہمیں ان کی تہذیب کو نہیں دیکھنا چاہیے, اپنی تہذیب ہماری ہے, ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اپنا لباس پہننا چاہیے, اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے. حضور علیہ السلام جیسے زندگی گزاری اس طرح ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. اب میں دو تین جھلکیاں صرف حضور کی زندگی کو بیان کرتا ہوں, اور اسی میں کچھ تفصیل ہوگی تو ہو سکتا گفتگو لمبی بھی ہو جائے. میں بہت بچتا ہوں کہ مختصر گفتگو کی جائے, کہ طبیعت میری اجازت نہیں دیتی کہ گھنٹوں گفتگو کی جائے. عمران بن حسین کی حدیث ہے حضرت ترمذی شریف میں, ایک مختصر حضور کی ادا کہ میں بیٹھا تھا, ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم, اس نے فرمایا وعلیکم السلام, فرمایا بیٹھ جاؤ. اس نے فرمایا کہ یہ 10 نیکیاں اس کو مل گئیں. اس نے کہا السلام علیکم, وہ بیٹھ گئے. ایک اور صاحب آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم رحمت اللہ, حضور نے جواب دیا, فرما بیٹھ جاؤ. حضرت عمران فرماتے حضور نے فرمایا کہ یہ 20 نیکیوں کا مستحق ہو گئے. ایک اور صاحب آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم رحمت اللہ, حضور نے وعلیکم السلام جواب دیا, فرما بیٹھ جاؤ, اور فرمایا یہ 30 نیکیوں کا مستحق ہو گئے. یعنی یوں اگر کوئی مسلمان ملے اور آپ کا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ, تو 30 نیکیوں کا آدمی مستحق ہو جائے. مجھے بتائیے کہ دن میں اگر ہم 200-400 آدمی ہمیں ملتے ہی ہیں چلنے پھرنے میں, اگر ہم ایک ایک کو السلام علیکم رحمت اللہ کہیں تو دن بھر میں کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں. مگر ہمیں یہ توفیق ہی نہیں, ہم نہیں کرتے یہ کام, کیونکہ ہمارے ذہن میں شیطان نے یہ خبازت ڈال دی, تم کسی کو سلام کرو گے تو وہ سمجھے گا تم چھوٹے ہو, اور جس کو سلام کیا جائے وہ بڑا ہے. یہ ہے وہ تکبر کی ایک علامت جس کو امام غزالی نے لکھا. تو آدمی کو یہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ حدیث شریف میں حضور سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے, وہ آپ بھی سلام کرنے میں پہل کریں, بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو, حضور سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے. یہ نہیں کہ بھئی بچے ہیں تو یہ مجھے سلام کریں, میں تو بڑا ہوں لوگ مجھے سلام کریں, میں تو اللہ کا نبی ہوں. نہیں, بلکہ حضور خود سلام کرنے میں پہل کرتے. اگر حضور اس طریقے کو اپناتے تو کیا ہوتا, ہمیں یہ طریقہ پھر ملتا نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس کے بھی آداب فقہا نے لکھے کہ جو آدمی گھوڑے پر سوار ہو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے تاکہ غرور و تکبر کا علاج ہو جائے. سمجھے, ایک آدمی اگر گاڑی میں جا رہا تو پیدل چلنے والے کو السلام علیکم کہے تو کیا ہوگا, اسے غرور تکبر کا علاج بھی ہوگا. یہ اس کے فوائد ہیں, ان کو حاصل کرنا چاہیے. اب چند اس سے متعلق بعض روایات ہم نے ایسی پڑھی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان بازار جا رہے ہیں, کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, کہا بازار جا رہے ہیں, کیا خریدنا؟ ان کا کچھ نہیں خریدنا, اس لیے بازار جا رہے ہیں کہ وہاں مسلمان ملیں گے تو ان کو سلام کریں گے تو اجر پائیں گے. سودا لینے نہیں جاتے تھے, اسی طرح جاتے تھے. تو یہ طریق ہم اپنا لیں تو مجھے بتائیے, بعض نیکیاں حاصل ہوتی ہیں جان لگانے سے, بعض نیکیاں حاصل ہوتی ہیں پیسہ خرچ کرنے سے. اچھا, اور یہ نیکی ہے جس میں نہ کوئی طاقت ہے قوت لگانا ہے, نہ محنت مزدوری کرنی ہے, کچھ نہیں, صرف تھوڑا سا زبان کو ہلانا ہے, السلام علیکم رحمت اللہ. واہ, دیکھیے کتنی نیکیوں کا آدمی مستحق ہو سکتا ہے دن بھر. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں حضور علیہ السلام تو جنت کا سودا بہت سستا بیچ رہے ہیں, مگر فرماتے ہیں کہ کریں کیا, کوئی مول چکانے والا ہی نہیں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، مگر ہم کیا مول چکائیں؟ اپنا ہاتھ ہی خالی، ہم مول نہیں چکا پاتے اس لیے ہمارا ہاتھ خالی. تو لیکن روزانہ اگر آپ یہ کریں کام تو دیکھیے کتنا اجر و ثواب اور اس کے کچھ فضائل. فرما گھر سے جب نکلو گھر والوں کو السلام علیکم کہہ کے نکلو، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہارے آنے تک گھر میں سلامتی رہے گی. اور جب گھر میں آؤ تو یہ مت دیکھو بیوی ہیں یا بچے، آتے ہی السلام علیکم کو سمجھے نا. ہاں یہ مت سمجھو کہ بھائی کوئی کہے گا کیا یہ تو بیوی کو سلام کر رہا، ارے بھائی سلام کرنا کیا منع ہے، بیوی بچوں کو سلام کرنا، سلام کر کے اجر و ثواب پائیں سمجھے. اور صحابہ کرم علی رضوان، میں نے بتایا کہ بازار اس لیے جاتے تھے کہ لوگ ملیں گے احباب اپنے تو ان کو سلام کریں. اور ایک صحابی نے تو بڑا عجیب و غریب معاملہ کہ ایک روایت میں نے پڑھا، حضور تشریف لائے باہر تو حضور کیا فرماتے کہ کسی کو مخاطب کرنا ہوتا تو دروازے جا کر ذرا بلند آواز کہتے السلام علیکم، اندر سے جواب آتا وعلیکم السلام، جس کا مطلب یہ کہ وہ جاگ رہا، کبھی ملاقات کے لیے جاتے. اچھا پھر کیا ہوتا، تین مرتبے سلام کرتے اگر جواب نہیں آتا، حضور یہ نہیں کہ دروازہ پیٹ رہے ہوں، تشریف لے جاتے. ایک صحابی کے گھر گئے ان کو السلام علیکم، انہوں نے شرعی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اندر سے کہہ دیا چپ چاپ سے وعلیکم السلام، آواز باہر نہیں جائے. تو انہوں نے پھر کیا السلام علیکم، وہ پھر خاموش رہے، ہلکا سا جواب دے دیا وعلیکم السلام. تین دفعے حضور نے سلام کیا تو وہ سمجھ گئے حضور علیہ السلام کہ یہ مصروف ہے کچھ زیادہ. حضور جانے لگے، اب انہیں جب یہ خوف ہوا کہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا، فوراً دوڑتے ہوئے حضور علیہ السلام کے پاس گئے دروازہ کھول کر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست شفقت پکڑ کر کہا حضور میں معذرت چاہتا ہوں. تو فرمایا ہم نے تین مرتبہ سلام کیا، جب جواب نہیں آیا تو ہم سمجھے تم مصروف ہو. تو انہوں نے کیا عرض کیا، کہا نہیں میں چپ چاپ رہا اس لیے کہ آپ جب مجھے سلام کریں گے تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے سلامت رکھے، تو میں چاہتا تھا کہ بار بار آپ سے یہ دعا لوں، اس لیے میں نے یہ حرکت کی. تو دیکھا صحابہ کرام علیہم رضوان کتنی حیثیت دیتے السلام علیکم و رحمۃ اللہ برکاتہ اس کو، اور آپس میں یہ بہت زیادہ رواج تھا مسلمان میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ برکاتہ، اس کا بہت زیادہ رواج تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اچھا اب یہ بتائیے کہ صرف زندہ ہی کو سلام ہے؟ نہیں، قبرستان بھی اگر جائیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے باب اس بات عذاب قبر مشکا شریف، حضور قبرستان سے گزرے فرمان السلام علیکم یا اہل القبور، حضور علیہ السلام نے جو اصحاب قبور تھے ان کو سلام کیا. ایک اور روایت میں کسی نے پوچھا حضور ان کو اب سلام کرتے ہیں، تو فرمایا یہ ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. ہاں ہمارے آپ کے کان نہیں سن سکتے، مگر یہ سلام کریں تو یہ جواب بھی دیتے ہیں. کیا جواب دیتے ہیں سلام کا جواب کیا، وعلیکم السلام، یہی جواب ہے. اچھا اب مجھے بتائیے کہ ایک مسلمان کو سلام کرنے کا اتنا ثواب ہے، اب ذرا دل تھام کر بیٹھی. ہاں کچھ ہم اپنے عقائد کے مسئلے بھی بیان کرتے ہیں، صرف فقہ تک اپنی گفتگو کو محدود نہیں کرتے. یہ بتائیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کا السلام علیکم رحمۃ اللہ برکاتہ 30 نیکیاں کمائے، جو حضور کو سلام کرے اس کو کتنی نیکیاں ملتی ہوں، وہ کتنی نیکیوں کا مستحق ہوگا، اس کا اندازہ خود لگا لیجیے. اور آج کل آپ جانتے مسجدوں میں جھگڑے کیا ہو رہے ہیں، جھگڑے یہ نہیں ہو رہے کہ بھئی اذان ہو رہی ہے تمہارے یہاں گانے بج رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے تمہارے یہاں وہ ہو رہا ہے. آپ جو پرانے لوگ جو ہندوستان کے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہندوستان میں کوئی ہندوؤں کی بارات اگر مسجد کے سامنے سے جاتی اور بجاتے ہوئے جاتی تو مسلمان سارے محلے کے نکل آتے ڈنڈے تلواریں لے کر، کئی کئی قتل ہو جاتے کہ کمبختوں تم نے مسجد کا ادب نہیں کیا، دیکھ رہے ہو کہ مسجد ہے پھر بھی باجا بجاتے ہوئے جا رہے ہیں، آج کس کو پکڑیں گے آپ. اذانیں ہوتی دیکھیے لوگوں کے، آپ گانے بجتے گانے بج رہے ہیں، فنکشن ہو رہے ہیں. میرا خیر آج تک نظریہ کچھ یہ ہو گیا ہے کہ جب تک وہ 500 گانے نہ بجا لے سنتا ہے کہ نکاح پکا ہی نہیں ہوا، پھر نہ اذان کا خیال نہ نماز کا خیال. اللہ اکبر. کس دور سے ہم گزر رہے ہیں دیکھ لیں آپ. اب کس کو پکڑیں گے؟ اس تو کافروں کو پکڑ کر کے مارتے تھے، اب کس کو ماریں گے آپ؟ وہ بھی مسلمان ہے جو کر رہا کام، یہ سارے مسلمان ہیں، کس کو پکڑیں گے آپ؟ نذیر اکبر آبادی کا جو آدمی نامہ ہے، یہ قصہ اس سے ملتا ہوا یہ بالکل ہے. وہ کہتا ہے کہ جو مر گیا سو ہے وہ بھی آدمی، جو اس میں لیٹا ہے سو وہ بھی ہے آدمی، اور جو کندھا دگ رہا ہے سو وہ بھی ہے آدمی، جو جوتے چرا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، جو اس کو تاکتا ہے تو سو ہے وہ بھی آدمی. اب کیا کریں گے؟ سب مسلمان، جو گانے بجا رہا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو لگا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، کوئی کچھ بول ہی نہیں سکتے یار. اور ایک اور رواج نکل گیا تو اللہ نے مہربانی کی کہ اب کچھ کم ہو گیا، لوگوں کے موٹر سائیکلوں میں ڈیگ لگ گئے، گانا بجاتے بھی. ارے بھائی گانا بجانا اپنے گھر میں جا کر بجاؤ، مسجد کے سامنے سے جا رہے ہیں ایک دم پوری آواز کرتے ہوئے، موٹر سائیکلوں میں بھی لگ گیا تھا یہ شیطان کا چرخا، دیکھا ہوگا آپ نے، اتنے زور سے بجاتے ہوئے جاتے ہیں. وہ نہ مسجد کا خیال کرتے ہیں نہ کسی عبادت گاہ کا خیال کرتے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں ان کے ذہن میں. یہ بات، یہ ساری باتیں اب اٹھتی جا رہی ہیں، جس سلسلے میں ہندوستان میں کئی کئی قتل ہو جایا کرتے تھے کہ تم نے مسجد کا احترام نہیں کیا. ڈھول بجاتے ہوئے جا رہے ہو تو مسجد کے سامنے سے، پھر ان کے سمجھدار لوگ آن کر کے پھر صلاح کراتے، نہیں بھائی آئندہ ایسا نہیں ہوگا. تو مسجد آتے ہی سب خاموش ہو جاتے ہیں، جتنے بھی ہندوؤں کے تہوار ہیں کوئی بدماشی کوئی شرارت نہیں کرتے، اللہ کے گھر کی اتنی وہ بہرحال عزت کرتے ہیں کہ بھئی لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، گانا باجا جو ہے یہ بند کر دیا جائے، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. تو یہ پسماندگی ہے ہماری، اور یہ کائے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونے کی. حضور کے اداؤں کا گھر ہم اپناتے تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو بات تھی سلام کی، تو آج اس پہ جھگڑے نہیں ہوتے. مسجدوں میں جھگڑے کیسے ہو رہے ہیں؟ سب اس مسجد میں سلام پڑھا جاتا، اس پہ جھگڑے ہو رہے ہیں. ہائے 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 کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. جھگڑا کس میں ہو رہا؟ کہ جی مسجد میں سلام ہو رہا. تو کیا کہاں پڑھا جائے بھائی سلام؟ مسجد میں نہیں پڑھا جائے تو ہمارے یہاں تو یہ شعار ہے ہمارا اہل سنت کا، کوئی تقریب ہو تو امام جب شروع کرتا ہے تو بھی صلاۃ و سلام سے شروع کرتا ہے، اور جب ہمارے یہاں تتیمہ ہوتا ہے محفل کا تو درود و سلام پر ہوتا. یہ ایک ہماری اہل سنت و جماعت کی ایک پہچان. اب یہ میلاد النبی وغیرہ میں آپ دیکھیں اب آ رہا تو یہ سلسلہ اب شروع کا لوگ ہے جھگڑوں کا. یہ جیسے آج کل لاؤڈ اسپیکر ایکٹ ہے، اس میں یہ لانڈی کا جو پل ہے اس میں ایک غوثیہ مسجد ہے، وہ ہمارے خواجہ عبد الرحیم سعید ایک امام ہے، اس کی ایف آئی آر کٹی لاؤڈ اسپیکر کے خلاف. تو وہ کیا تھی کہ لاؤڈ پر سلام پڑھا جا رہا تھا، وہ ایف آئی آر کی ہم نے نقل لی. ایک مرتبہ وزیر اعظم کراچی آئے، ہم نے ان سے ملاقات کی اور ہم نے کہا کہ یہ دیکھی، انہوں نے خود ایک میٹنگ رکھی علماء کی. میں نے کہا وزیر اعظم صاحب شوکت عزیز تھے کہ درود و سلام بنانے پڑھنے والوں نے تو پاکستان بنایا، یہ آپ شرم کرے آپ کی انتظامیہ یہ ایف آئی آر کٹی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر درود و سلام پڑھا جا رہا. کمال شاہ سود آئی جی تھے، ہم نے کہا یہ ختم کروائیں سارے مقدمے. انہوں نے کہا بھائی یہ لاؤڈ اسپیکر جتنے بھی کیس ہیں یہ سب ختم کر دیے جائیں. اب تک یہ کیس چل رہے تھے لیکن اب الحمدللہ سب ختم ہو گئے، لیکن اب ربیع الاول شروع ہوا ہے، ابھی دوبارہ لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ اٹھایا، آپ دیکھیں خبروں میں آ رہا ہے نا. اچھا ایک طبقہ جو وہاں بھی وہ تو کہتا ہے کہ لاؤڈ بند کر دو اس لیے کہ ان کے یہاں کوئی جلسہ ہی نہیں ہوتا. وہ تو بہت آسان ہے بھائی لاؤڈ بند کر دو، ان کے یہاں کوئی نہ جلسہ ہوتا نہ درود ہوتا نہ سلام ہوتا، وہ تو بڑے شاندار طریقے اس کی حمایت کرتے ہیں. جی بالکل لاؤڈ اسپیکر ایکٹ جو ہے وہ نافذ کر دیں، اور کوئی بھی لاؤڈ اسپیکر سے ابھی آیا کیا ہے عربی خطبہ اور نماز کے علاوہ کسی چیز میں لاؤڈ استعمال نہیں ہوگا. ہم نے کہا بڑی بڑی محفلوں میں، اب یہ دیکھیں یہ اتنا مجمع ہے لاؤڈ کا استعمال کا شوقیہ ہے بھائی، لوگوں تک آواز کا پہنچانا ہے. ایک بات سمجھ میں آتی وہ یہ ہے، اب یہ دیکھیں کہ لاؤڈ کی آواز اتنی ہو کہ لوگوں تک آواز پہنچ جائے. اچھا اتنی بھی نہیں ہو جیسے دوسرے جگہ، ہم اس کے بھی مخالف کہ ایک جگہ کوئی محفل نعت ہو رہی ہے دس آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں کھارادر میں ایک مصطفیٰ مسجد ہے، اس میں تراویح میں لاؤڈ استعمال ہوتا ہے تو اتنا بڑا لاؤڈ لگتا ہے کہ 500,000 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب مسجد میں جا کر کے دیکھیں پتہ جائے گا 10 آدمی، پر 10 آدمی کے لیے تو لاؤڈ کی ضرورت ہی نہیں، پر 10 آدمی کو کہاں سنانا ہے؟ امام تو اپنے مصلی پہ کھڑا ہو تو 10 آدمی تو نماز اس کی سن لیں، تو یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی زیادتی۔ تو ایسے معاملات کو پکڑو، یہ نہیں کہ یہ تو عقل کا تقاضا ہے کہ آدمی جب تقریر کر رہا تو جتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنے لوگ تقریر سن لیں اس کی، یہاں تک استعمال جو ہے اس کی گورنمنٹ کو اجازت دینی چاہیے۔ بہرا تو دوسرے لوگ تو اس کی حمایت پہلے اس لیے کرتے ہیں، ان کے نہ میلاد النبی ہوتا ہے نہ 11ویں ہوتا۔ اچھا یہ سارے کے سارے بدعت ہیں، یہ بھی غور سنجیے، آپ سمجھدار لوگ ہیں، اور آج کل تو اب یہ خبریں چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ اچھا اب جلوس نکال جائے گا، یوم فاروق اعظم پر جلوس نکل رہا، اور یوم فاروق اعظم کی چھٹی کی جائے، میلاد النبی کی چھٹی تو جائز نہیں، کہ فاروق اعظم کی چھٹی ہونی چاہیے، جلوس نکل رہا ہے جناب، جہاز عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر ریلی نکل رہی ہے، سمجھے، جلوس نکل رہا ہے، یہ خوب ہے صاحب۔ جشن دیوبند 7 سالہ جو ہے وہ تو جائز ہے، لیکن میلاد النبی جائز نہیں۔ ابھی دیکھیں صحابہ کرام کے یوم مناتے، اس میں ریلی نکالتے ہیں، پورا جلوس نکلتا ہے، اور پورا جناب کراچی جو ہے وہ زیر و زبر ہو جاتا۔ اچھا یہ سارے کام جائز ہیں، ہاں میلاد النبی میں لاؤڈ استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور میلاد النبی کی تقریب نہیں ہونی چاہیے، یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کیا ہے جو صورت حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اب اس میں چند باتیں میں اور عرض کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں اگر سلام پڑھا جائے، سلام عرض کیا جائے، تو حضور نے تو فرما دیا کہ عام مردہ جو ہے وہ اپنی قبر میں تو سلام کرو تو میرے تمہارے سلام کا جواب دیتا، ہاں تم نہیں سنتے یہ بات الگ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا جائے، اور حضور علیہ السلام اگر ایک مرتبہ کہتے ہیں وعلیکم السلام کہ میرے غلام تو بھی سلامت رہے، میں سمجھ اس کی تو زندگی بن گئی، آخرت بھی بن گئی، اور یہ خود ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ میں سمجھ یہ چلی ہے بات تو میں عرض کر دوں، ایک تکلیف تو یہ ہوتی ہے کہ بھئی اذان کے وقت بھی آپ درود پڑھتے ہیں، یار ہر جگہ جہاں دیکھو وہاں درود شریف پڑھتے ہیں، کہ بھئی اذان سے پہلے بھی کہیں درود شریف کہیں ثابت ہے؟ ہاں ہم ثابت کرتے ہیں، اگر کوئی آن کا صدیقی سے ہم سے پوچھے تو ایک ہم ثابت کرتے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں کتاب الاذان میں یہ حدیث موجود ہے، ایک بنی نجارہ روایت کرتی ہیں کہ ان کا مکان مسجد نبوی کے قریب تھا اور 2 منزلہ تھا، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ صبح یعنی اذان سے پہلے آ جاتے اور چھت پہ چڑھ جاتے، اور چھت پہ چڑھنے کے بعد ایسے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے مشرق کی جانب، جس کو کہتے ہیں پو پھٹنے کا انتظار کرتے، سفیدی ظاہر ہونے کا، اور جب سفیدی ظاہر ہوتی اذان فجر کا وقت آتا تو ایسے انگڑائی لیتے، ذرا سستی نکالتے اپنی، اور اس کے بعد وہ ایک دعا پڑھتے تھے قریش کے لیے، وہ دعا ابو داؤد شریف کتاب الاذان موجود، اور اس دعا کے پڑھنے کے بعد اذان کہتے۔ بنی نجارہ نیچے رہتی تھی، وہ فرماتی قسم خدا کی کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے بغیر اس دعا کے اذان پڑھی، روزانہ یہ دعا پڑھ کر پھر اذان کہتے۔ اب یہ حدیث سے ثابت ہو گیا سیاح ستہ کی کہ اذان سے پہلے حضرت بلال کے دعا پڑھتے تھے۔ اب دعا اگر جائز ہے تو درود شریف پڑھنا ناجائز کیوں؟ جب قریش کے لیے دعا کرنا جائز ہے اذان سے پہلے، اور وہ اذان کا حصہ نہیں بنا، اب آپ بتائیے کہ درود شریف کا پڑھنا کیسے ناجائز ہوگا؟ اچھا یہ کیا کہتے ہیں جب پڑھا نا درود شریف اذان سے پہلے، تو یہ کمبت کیا کرتے ہیں لوگ؟ ورغال کہتے ہیں انہوں نے یہ اذان کا حصہ بنا لیا۔ اچھا اذان کا حصہ بنا لیا، میں چند سوالات کرتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے، یہ تو نص سے ثابت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، بعضوں نے اس کو واجب لکھا اور بعض ہمارے فقہ کی کتابوں میں اس کو مستحب لکھا۔ اب قرآن شروع کرتے وقت پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو کیا قرآن مجید میں ہے یہ لکھا ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ نہیں، تو کیا آپ یہ کہیں گے انہوں نے قرآن کا حصہ بنا لیا اس کو؟ اچھا کوئی قاری جب قرآت کا تتیمہ کرتا کہتا صدق اللہ العظیم، کوئی بھی سورت کوئی آیت پڑھتا، کیا وہاں لکھا ہوا صدق اللہ العظیم؟ تو کیا اس نے اس جملے کو قرآن سے ملا لیا تو قرآن کا حصہ بنا لیا؟ عجیب بات۔ اب آپ دیکھ لیجیے، آپ کو میں 1400 سالہ معاملہ بتاتا ہوں۔ 1400 سال سے لوگ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، 4 سنتیں پڑھتے ہیں، 4 فرض پڑھتے ہیں، 1400 برس ہم یہ پڑھ رہے ہیں، تو کسی نے کیا سنتوں کو فرض کہہ دیا؟ کیا فرض کو سنت کہہ دیا؟ 1400 برس سے ہم فرض سے پہلے چار سنتیں پڑھتے ہیں، کس احمق نے یہ کہا کہ آپ نے تو سنتوں کو فرض بنا لیا، اس لیے کہ فرض کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں سنتوں کو. تو اگر ہم اذان سے پہلے درود پڑھیں تو وہ اذان کا حصہ کیسے بنے گا بھائی؟ بلا وجہ آپ زبردستی ہم پر ایسی غلط بات لادر ہے. تو ان کے نزدیک جو ہے کہتے ہیں یہ اذان کا حصہ ہے، حالانکہ اذان کا حصہ نہیں. ہاں اتنا ضرور ہے ہم اپنے مؤذن جن سے کہتے ہیں میں درود شریف پڑھو، ذرا ایک 10 سیکنڈ خاموش ہو کر پھر اذان شروع کرو، بالکل اس سے متصلن اذان نہیں پڑھو تاکہ اذان میں اور درود میں کچھ فرق ہو جائے، بس اتنی بات. تو یہ تو حدیث شریف میں موجود ہے کہ وہ قریش کے لیے دعا کرتے تھے، تو ہم جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد میں ہم اذان شروع کرتے ہیں. اور یہ تو سیاہ ستہ میں موجود ہے، اذان ہو جائے تو اذان کے بعد میں مجھ پر درود بھیجو اور مجھ سے وسیلہ چاہو. اس لیے اذان کی دعا میں وسیلے کا خاص طریقے سے ذکر ہے. اچھا پھر یہ چلیے ہم خانہ تلاشی لیتے ہیں، ان کے یہاں کیا ہے؟ فضائل درود پر مولوی زکریا صاحب نے کتاب لکھی ہے جو تبلیغی جماعت کے نصاب میں چھپتی تھی، اور اب نہیں چھپتی، وہ کسی سازش تحت اب نہیں چھاپی جاتی، لیکن ہمارے پاس اس کے دو نسخے موجود، اگر ایک گم جائے تو دوسرا کام آئے. اس میں مولوی زکریا صاحب نے جو تبلیغی جماعت کے شیخ الحدیث ہیں 40 مواقع لکھے ہیں جہاں درود پڑھا جائے. آپ لائیو میں ابھی آپ کو نکال کے بتا دوں تبلیغی نصاب، اس میں کئی مواقع لکھے کہ درود پڑھا جائے، کہاں کہاں درود پڑھا جائے. ایک جگہ یہ بھی نقل کی اقامت صلات کے وقت میں درود پڑھا جائے، یہ تو خود آپ کے مولوی نے تسلیم کر لیا کہ اقامت کے وقت بھی درود شریف پڑھنا جو ہے یہ بھی ایک موقع ہے درود شریف پڑھنے کا. اب آئیے ایک اور ٹھوس ثبوت پیش کرتا. عموماً لوگ کہتے ہیں میلاد النبی کرتے ہیں آپ اور اس میں سلام پڑھتے ہیں، کہیں سے ثبوت موجود ہے؟ اب دیکھیے بہت غور سے سماعت فرمائی، شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی ہم سب کی سندیں جو ہیں نا ان میں شاہ عبدالعزیز محدی دہلوی اور شاہ ولی اللہ محدی دہلوی جو ہے نا وہ آتے ہیں. ایک سند وہ ہے کہ جس میں شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اچھا اب چینل یہی ہے شاہ عبدالحق محدی دہلوی یا شاہ عبدالعزیز محدی دہلوی جن کے والی شاہ ولی اللہ محدی دہلوی. اچھا شاہ عبدالحق محدی دہلوی تک بھی سند پہنچتی ہے. مجھے بتائی کسی کی سند میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی مشرک محدث آ جائے سند تو منقطع ہو جائے گی، وہ تو آدمی کو حدیث بیان کرنے کا پھر حق ہی نہیں کہ اس کی سند میں اگر کوئی کافر یا کوئی بے دین آ جائے تو اس کی سند جو ہے وہ منقطع ہو گئی، وہ اب صحیح سند اس کی صحیح نہیں رہی. اب جن لوگوں کی سند شاہ عبدالحق محدث دہلوی تک پہنچتی ہے، تمام اہل حدیث دیوبند حضرات شاہ عبدالحق محدث دہلوی تک پہنچتی ہے، شاہ ولی اللہ تک بھی پہنچتی ہے. اب میری گزارش سنیے آپ کیا، شاہ ولی اللہ محدی دہلوی جو وہ بھی میلاد شریف ہوتا تھا ان کے یہاں، ان کی کتاب در سمین فی مبشرات نبیل امین اپنے انہوں نے 40 جو کشف ہیں وہ بیان کیے، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ میرے والد ہر سال محفل میلاد کرتے تھے اور شیرنی تقسیم ہوتی کھانا پکتا. ایک مرتبہ والد صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے، ربیع الاول شریف آ گئے 12 تاریخ تو اب تھوڑے بہت پیسے لگتے ہیں ربیع الاول شریف کی شیرنی میں یا کھانا پکانے میں، تو میرے والد نے کیا کیا چنے منگا لیے اور وہ چنے رکھ دیے اور میلاد شریف پڑھا گیا اور حاضرین میں چنے تقسیم کیے گئے. کہا کہ میرے والد نے مجھ سے کہا میں نے رات میں خواب نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کے سامنے چنے رکھے ہوئے ہیں اور آپ خوشی کا اظہار فرما رہے اور وہی چنے حاضرین میں تقسیم ہوئے. کیا مطلب تھا کہ میلاد کرنے کے لیے کوئی 1 کروڑ روپے کی ضرورت نہیں ہے کہ 10,000 روپیوں تب میلاد شریف کیجیے، بھائی چنے بھی تقسیم کر دیے جائیں تو بارگاہ رسالت میں وہ بھی قبول ہو جاتے ہیں. اب یہ شاہ ولی اللہ محدی دہلوی کا مسلک میں نے بیان کر دیا، کتاب میرے پاس موجود ہے دروس سمین فی مبشرات نبیل امین، وہ چھپی ہوئی میرے پاس موجود ہے. اب آئیے اگر سند ملتی ہو شاہ عبدالحق محدی دہلوی تک تو ان کی کتاب ہے ایک بہت ضخیم، اس کا نام انہوں نے رکھا اخبار الاخیار. یہ لکھ کر انہوں نے بڑی مہربانی کی امت پر کہ پاکستان ہندوستان میں لاہور ملتان میں جتنے اولیاء گزرے ہیں ان کے نام جمع کیے، اور اگر ان کا کوئی واقعہ نہیں ملا تفصیل نہیں ملی تھی اتنا لکھ دیا تاریخ پیدائش یہ ہے اور وصال کا سن یہ ہے. بہت ضخیم کتاب ہے، 500-600 یا اس سے بھی زائد اولیاء کرام کے انہوں نے نام لکھے اور کوئی قصہ نہیں ملا، تو انہوں نے صرف پیدائش کا سن لکھ دیا اور ان کے وصال کا سن۔ اب یہ پوری کتاب کے آخری میں وہ ایک باب اپنے لیے باندھتے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بخارا سے ہجرت کر کے آئے، میرے والد کا نام سیف الرحمان تھا اور ہم دہلی آئے، دہلی آنے کے بعد یہاں میں نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ اپنا قصہ لکھا طالب علمی کے دور کا، کہ اس زمانے میں یہ لائٹیں وغیرہ تو نہیں، وہ چراغ جلتے، چراغ کی روشنی میں کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ عدم توجہ کی وجہ سے میرے بالوں میں آگ لگ گئی چراغ سے، یہ بھی ہوا میرے ساتھ۔ سارے طالب علم کا واقعہ انہوں نے اپنا نقل کیا، پھر یہ بھی نقل کیا کہ میری مجدد الف ثانی سے ملاقات ہوئی، ہمارے ان کے تعلقات کیسے تھے، یہ سب ذکر کیا۔ اور آخری میں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی، عبدالحق کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جو تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھے، یہ ان کی عاجزی تواضع، ہر عمل میں فساد نیت شامل رہی ہے، تو میں تیرے دربار میں کیا پیش کروں، کل کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ ہندوستان میں جب مسلمانوں کی زبان فارسی ہوا کرتی تھی، فارسی میں کتابیں نہیں تھیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی پہلے آدمی ہیں کہ جنہوں نے مشکاۃ شریف کی شرح فارسی زبان میں کی، اور حضور کی سیرت پر کوئی کتاب فارسی میں نہیں، یہ پہل کی شیخ محقق نے کہ مدارج النبوت بڑی زخیم جلدیں، آج وہ چھپی ہیں اردو میں ترجمہ کر کے، تو کم سے کم 1000 صفحات ہیں یا 1200 صفحات پر چھپی ہو، مدینہ پبلشنگ نے چھاپی ہے مدارج النبوت۔ وہ کہتے ہیں میں یہ پیش کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، تیرے حبیب کی سیرت پر کوئی کتاب فارسی میں نہیں تھی، یہ میں نے لکھی، تیرے حبیب کی حدیث پر شرح پر کوئی فارسی میں کتاب نہیں تھی، میں نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ کوئی ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے فخر کرتے، لیکن انہیں فخر کس پہ کیا، وہ سنیے کیا، کتاب موجود ہے میرے پاس۔ اچھا، کہتے ہیں نا جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اس کتاب کا ترجمہ کرنے والے بھی دونوں بڑے مشہور قسم کے وہابی، ایک کا نام تھا عاشق الہی بلند شہری، کراچی دارالعلوم جو ہے کے ایریے میں، اس کے یہ شیخ الحدیث تھے مفتی، اور ایک کا نام تھا مولوی محمد فاضل، یہ بھی شیخ الحدیث تھا دارالعلوم کراچی، انہوں نے ترجمہ کیا اس کتاب کا اخبار الاخیار۔ اب وہ جو کراچی کی چھپی ہوئی مدین پبلشنگ، اس کے صفحہ نمبر 624 پر یہ عبارت موجود ہے، اگر کتاب ہو تو میں ابھی نکال دوں، میرے پاس الحمدللہ موجود ہے کتاب، جب جی چاہے آپ دیکھ لیجئے گا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، عبدالحق کے پاس تو کوئی عمل ایسا نہیں جو تیرے دربار میں پیش کرنے کا لائق سمجھے، ایک عمل میرے پاس ایسا ہے جو میں تیرے دربار میں پیش کرنے کا لائق سمجھتا ہوں، وہ عمل کیا ہے؟ کہتے ہیں میں تہجد پڑھتا ہوں، میں نے یہ کتابیں لکھی۔ نہیں، وہ عمل یہ ہے کہ محفل میلاد وقت میں کھڑے ہو کر کے درود و سلام پڑھتا ہوں، یہ عمل ایسا ہے جو یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا، یہ عمل ایسا ہے جو یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اے اللہ تعالیٰ، وہ کون سی جگہ جہاں محفل میلاد ہو اس سے زیادہ برکت کہیں اور برستی ہوں، تو جہاں محفل میلاد ہو یعنی ذکر مصطفیٰ ہو، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اور سال ہا سال وہاں رحمتیں برستی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جہاں حضور کا ذکر شریف ہو، جہاں محفل میلاد۔ اب لیجیے، ہم نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا حوالہ بھی بیان کر دیا، شیخ ولی اللہ صاحب کا بھی، اب آپ نکالی اپنی سند اور لے جائیے ذرا پیچھے، کہاں سے ملتی، اگر وہ ملتی شیخ ولی اللہ صاحب سے تو آپ کے یہاں تو درود و سلام پڑھنا مشرکانہ رسم ہے، تو آپ کی تو سند میں مشرک آ گیا، تو اب سند کا بنا کیا آپ کی، آپ تو حدیث بیان کرنے کے لائق نہیں، کہ آپ کی سند میں تو بدعت ہی آ گیا، کہ مشرک آ گیا آپ کی سند میں، تو کہاں سے حدیث آپ کے، حدیث کا تو انقطاع ہو گیا، حدیث جو ہے منقطع ہو گئی ہے، نہیں ہے آپ کے کو، نہیں آپ کے سند جو ہے وہ آپ تو اپنے پیر پہ کلاڑا مار رہے ہیں یہ کہہ کر۔ آج بھی اور سن لیجئے، یہ تو ہے حدیث کا معاملہ، اب تصوف کا سن لیجئے آپ۔ تصوف میں یہ امام مانتے ہیں شاہ امداد اللہ مہاجر مکی کو، سمجھے صاحب، ان کی کتاب ہے فیصلہ ہفت مسئلہ، وہ بھی فقیر کے پاس موجود ہے، انڈیا کی چھپی ہوئی، اس میں لکھتے ہیں کہ لوگ محفل میلاد کو منع کرتے ہیں، فقیر کا مشرب یہ ہے ہر سال اپنے گھر محفل میلاد منعقد کرتا ہے اور لوگ قیام کرنے میں تردد کرتے ہیں، فقیر کا مشرب یہ ہے کہ وہ قیام بھی کرتا یعنی کھڑے ہو کر سلام بھی پڑھتا اور قیام میں عجیب لطف پاتا۔ لیجئے، تصوف کا سلسلہ بھی آپ کا گیا، اور حدیث کا سلسلہ جو یہ بھی اس کا بھی انقطاع ہو گیا، اب کیسے بیان کریں گے آپ حدیث؟ تو آپ تو حدیث بیان کرنے کے لائق ہی نہیں ہو بھائی، تو سماعت کی حدیث میں تصوف میں بھی بدعتی آ گئے آپ کے یہاں، وہ بھی سب درا رہ گیا آپ کا تصوف کا سلسلہ بھی، اور حدیث کی سند بھی آپ کی ہے اس کا بھی انقطاع ہو گیا۔ تو ذرا دیکھ سمجھ کر کے پیر رکھو کہ کیا کہتے ہیں وہ، خلاف شرع ہمارے شیخ تھوکتے بھی نہیں، اندھیرے اجالے میں چوکتے بھی نہیں۔ ہاں تو ذرا غور کرو کہ تمہاری سند میں کون کون سے لوگ ہیں وہاں۔ الحمدللہ ہماری سند میں تو الحمدللہ سارے سنی نیچے سے لے کے اوپر تک۔ اعلی فاضل بریلوی تو ایسی سند ہے کہ جو صرف 13 واسطوں سے امام بخاری تک پہنچتی، صرف 13 واسطوں سے۔ اور ایک سند ایسی ہے اعلی حضرت کی کہ جس میں سارے محدثین اعلی حضرت سے لے کر کے اوپر تک امام اعظم تک سب کے سب حنفی ہیں، سب سے حنفی ہیں۔ اگر ہماری سند دیکھنی ہو تو اس میں آپ ملاحظہ فرما لیجیے اعلی حضرت کی سند، کہ اتنی قریبی سند بر صغیر میں کسی اور کی نہیں ہوگی جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سند ہے۔ تو بات چلی تھی السلام علیکم اور درود و سلام پڑھنے کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں درود شریف پڑھنے کو۔ آج بھی دیکھیے آپ منع کرتے ہیں، پولیس والے پکڑ کر کے لے جاتے ہیں کہ حضور کے مزار شریف پر درود و سلام آپ نہیں پڑھ سکتے، ہاتھ باندھ کر سلام نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا اس پر بھی جھگڑا ہے کہ جی ایسے ہاتھ باندھ کے کیوں پڑھتے ہیں آپ سلام؟ اچھا بتائیے کیسے کہیے، ایسے تو نماز پڑھی جاتی۔ اچھا پھر آپ بتائیں کیسے پڑھیں؟ آپ کہیں کہ یوں پڑھیں نا سلام، یہ امام شافعی کا مذہب ہے کہ وہ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، نماز کی کیفیت تو یہ بھی۔ آپ کہیں کہ بیٹھ کر کے پڑھیں جیسے اتحیات میں پڑھتے ہیں، تو یہ بھی تو صورت نماز کی ہے یا نہیں؟ یہ بھی صورت نماز کی ہے۔ اب ایک ہی صورت رہ جاتی، وہ یہ کہ دونوں ہاتھ پیچھے کر کے پھر پڑھو تاکہ کوئی سمجھے کہ کوئی مجرم ہے، پولیس والے نے ہاتھ کڑی لگائی ہے اس کو، دونوں ہاتھ پیچھے باندھ لو۔ یہی طریقہ ایک رہ جاتا، باقی تو سارے طریقے نماز کے۔ تو جھگڑا کس پر ہو رہا ہے؟ درود و سلام پڑھنے پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ بتا مجھے بتائیے آپ کی یہ کوئی درود و سلام پڑھنے، یہ جھگڑے کا عنوان ہے جس پہ لوگ جھگڑتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما۔ تو اب کیا ہے، آپس میں اس کو رواج دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جائیں جب بھی ہم مسجد میں آئیں، اگر لوگوں کو مشغول پائیں کہ سلام پڑھ رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے تو سلام مت کریں۔ اچھا ایک اور بیماری میں آپ کو بتا دوں، ہم لوگ کے پاس جو ہے نا وقت ہے بہت کم، ہم کیا کرتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم تو بہت کم لوگ کہتے ہیں، السلام علیکم۔ وہ ہم نے طب میں جب بیان کیا تو بخاری شریف کی حدیث ہم نے بیان کی تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کلونجی کالا دانا جو ہے اس میں تمام بیماریوں کا علاج ہے، الا سام، سوائے سام کے سب بیماریوں کا علاج۔ صحابہ نے پوچھا حضور سام کیا ہے؟ فرمایا موت۔ اب آپ کسی کو السلام علیکم کہیں جس کا تو مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر سلامتی ہو، وہ بھی آپ کو کہتا ہے وعلیکم السلام میرے بھائی، جیسے تم نے میرے لیے دعا کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی تم پر بھی ہو، اور ہم کہ السلام علیکم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو موت دے۔ دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام، جیسے آپ نے میرے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ آپ کی بھی چھٹی کرے۔ تو لیجئے جو ایک رحمت کا کلمہ تھا اس کو ذرا سا فرق میں اجلت نے آپ کے ایک زحمت کا کلمہ بنا دیا، سمجھ گئے؟ ہاں اس میں ہر نے فقان لکھا، جیسے لفظ السلام علیکم، السلام علیکم جا کر کہا جائے السلام علیکم تو یہ بھی سلام ہے، اور قرآن مجید نے کئی جگہ اس کا تذکرہ یوں موجود ہے، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، و سلام علی المرسلین، یہ موجود ہے قرآن مجید میں۔ لیکن صحیح جملہ یہ السلام علیکم، سلام علیکم مت کہیے، یہ تو ایک بدعا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ اور دوسرا یہ ہے، اب انگریزی اسکول جانے لگ گئے بچے، کالج پڑھنے لگ گئے، تو اب کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ آفٹر نون۔ اچھا یہ بتائیے گڈ مارننگ بھائی، صبح اچھی ہے، اچھی ہوا کرے، آپ کا کیا فائدہ ہوا، میرا کیا فائدہ ہوا؟ لیکن یہ دعا ہے نا، تو السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ دنیا بھر کے مذہب کا مطالعہ فرما لیں آپ، دنیا بھر کے جتنے مذہب ہیں، تقابل ادیان اس پر کتابیں بھی، آپس سے جب ملتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اتنا اچھا کلمہ کسی مذہب کا نہیں جتنا مسلمانوں کا، ہاں السلام علیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، کتنا پیارا کلمہ۔ ابھی گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، گڈ نائٹ، اس میں کس کی صحت پہ کیا اثر پڑا بھائی؟ آپ کو کیا فائدہ ہوا، مجھے کیا؟ گڈ نائٹ اگر ہوا کرے، نائٹ گڈ، تو یہ بتائیے آپ کا کیا فائدہ ہوا، میرا کیا فائدہ ہوا؟ مگر اس میں مسلمان کے لیے ایک سلامتی کی دعا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ وہ چھوڑ کر ہم اپنے اسلامی شعار جو ہیں اس کو اپنائیں، یعنی حضور کے اداؤں سے ایسے مرقع اور مسجع ہو جائیں کہ آدمی کو دیکھے تو پتہ لگ جائے کہ سبحان اللہ یہ مسلمان ہے اور پیارے مصطفیٰ کا غلام. آپ کی چال ڈھال، آپ کا بول چال ایسا ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے مظہر بن جائیں. شاہ عبد العزیز محدی دہلوی کی ایک مختصر بات یاد آئی جو پوری ایک گھنٹے کی ہماری تقریر کو صرف اس دو جملوں میں شاہ عبد العزیز محدی دہلوی نے بیان کر دیا. کوئی لوگ راستے میں کہیں ریل میں آ رہے تھے یا بس میں لڑتے ہوئے آ رہے تھے، وہ کہتے تھے بھائی مومن کس کو کہتے ہیں، مسلمان کس کو، دو نام بظاہر الگ الگ، مومن اور مسلمان، حالانکہ ہمارے نزدیک دونوں نام ایک ہی، فارسی میں مسلمان کہیں گے، عربی میں مومن کہیں. تو یہ لڑتے ہوئے جب آئے شاہ عبد العزیز محدی دہلوی کے پاس، تو شاہ صاحب بڑے عظیم آدمی تھے اور بڑی ذہانت کے مالک تھے، سوال کرتے ہی اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھ لیتے کس سطح کا یہ آدمی، جواب بھی اسی سطح کا دیتے تھے. ایک مرتبہ عیسائیوں نے میٹنگ کی اور شاہ صاحب کے پاس آ گئے، بڑا عجیب و غریب انہوں نے مسئلہ پوچھا اپنے مذہب کی سچائی کے لیے. اب یہ تو ہمارا ایمان ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام زندہ اور حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، حضور کی قبر شریف بھی موجود. تو آنے کے بعد انہوں نے مسئلہ پوچھا، کہنے لے اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اچھا ایک دوسرا آدمی جو ہے وہ سو رہا، ایک آدمی آن کر کے سونے والے کے سرہانے بیٹھ گیا، اب یہ بتائیے کہ اس کو راستہ معلوم کرنا ہے تو وہ سونے والے سے پوچھے گا یا جاگنے والے سے پوچھے گا؟ ایک آدمی جو ہے وہ جاگ رہا ہے، سو رہا، اس سے پوچھے گا یا سونے والے سے پوچھے گا؟ شاہ صاحب سمجھ گئے کہ اس کا کہنے کا مطلب کیا تھا، تمہارے نبی کا تو وصال ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، تمہیں ان کی پیروی کرنی چاہیے. شاہ صاحب نے اس سے ایک سوال اور کر لیا، انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ایک آدمی سو رہا، یہ دوسرا اس کے سرہانے آن کر بیٹھا کیوں؟ کہ اسی لیے بیٹھا کہ یہ اٹھے تو میں اسے پتا پوچھوں، جب وہ اٹھے گا تو تمہیں بھی پتا بتا دے گا، اسے بھی پتا بتا دے گا. اس طرح ہیر پھیر کر سوال کرتے مگر شاہ صاحب سمجھ جاتے. تو شاہ صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا جو ہماری پوری تقریر کا نچوڑ ہے، یوں سمجھ لیجئے آپ. فرما میاں دیکھو سیدھا سا مسئلہ ہے، جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر یہ اسلام میں داخل ہو گیا، جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ مسلمان، ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں. کہ بھائی مومن کس کو کہتے ہیں؟ تو شاہ صاحب نے کیا کہا، یہ تو وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے، مومن ہم اسے کہتے ہیں جس میں اسلام داخل ہو جائے. اب جس میں اسلام داخل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس کا اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، یہ سب مسلمانوں جیسا ہوگا، حضور علیہ السلام کے پیروکار ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل کرتا ہوگا، حضور علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہوگا. تو اس کو ہم مومن کہتے ہیں. بات سادی سی تھی، سمجھ میں آ گئی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضور اطاعت فرما برداری میں ایسے بن جاؤ کہ چلے بھی آدمی تو لگے مسلمان جا رہا ہے، حضور کا غلام جا رہا ہے، کھائے جو حضور کے کھانے کا طریقہ اس طرح کھاؤ، حضور نے جو پینے کا طریقہ بتایا اس طریقے سے پیو تو کیا ہوگا. یہ جو فرما وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کسی طرح میں سے اس کے عنوان بنا کر گفتگو کروں گے کہ ہر کام جو نبی کریم علیہ السلام کی ادا کے مطابق کیا جائے وہ عبادت بن جائے گا. اگر یہ کھانا آپ پیٹ بھرنے کے لیے کھا رہے ہیں اور حضور کے طریقے پر کھائیں تو آپ کا کھانا بھی عبادت بن جائے گا. آپ پیاس کو بجھانے کے لیے پانی پی رہے ہیں لیکن حضور کی اداؤں کے مطابق پئیں تو آپ کا پانی پینا بھی عبادت بن جائے گا. جو طریقہ حضور نے راستے میں چلنے کا بتایا ویسے چلو تو تمہارا راستے میں چلنا بھی عبادت بن جائے گا، سونا بھی عبادت بن جائے گا جو طریقہ حضور نے سونے کا بتایا. تو ہمیں حضور علیہ السلام کا مطیع فرما بردار ہر معاملے میں ہو جانا چاہیے. تو یہ اس کا حاصل تھا. وہ انک لعلی خلق عظیم، میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عظیم خلق یعنی اخلاق کا مالک، حضور کے اخلاق کریمانہ کو اپنائیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.